जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन है हमको रब से मिला है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھیں سمجھیں مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرف یوم رضا، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا عرس مبارک، یہ اس کی تقریبات ہوتی ہیں، عرس منایا جاتا ہے، اصال ثواب کی صورتیں ہوتی ہیں، علماء کرام باقاعدہ بیانات، اہتمام مساجد کے اندر بھی، دیگر جامعات کے اندر بھی یہ ذوق شوق سے یہ اہتمام ہوتے ہیں۔ عرس جو منایا جاتا ہے، بیسک عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں چاہوں گا کچھ ہم اس پہ گفتگو کریں، پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یوم وصال، اسے عرس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور در حقیقت اس دن اس اللہ کے نیک بندے کی سیرت کو لوگوں میں روشناس کرانے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس اللہ والے کی سیرت کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اور اس شخصیت کے علمی کمالات و فضائل بیان کیے جاتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں اس اللہ کے نیک بندے کی محبت اور تعظیم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف عبادات کی ادائیگی کی جاتی ہے، نیک کام کیے جاتے ہیں جس کا ثواب جو ہے وہ اس صاحب مزار کو پیش کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، تو ان کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات میں مزید جو ہے وہ رفعتیں اور بلندیاں اللہ پاک انہیں عطا فرمائیں، اور یہ گویا کہ اسی طور پر ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں نے اس امت پر جو کچھ علم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اس امت پر احسان کیا ہوتا ہے، گویا کہ امت یا ان بزرگ کے جو متعلقین محبین ہوتے ہیں یا چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کا تھوڑا سا ایک نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنے کی ایک کوشش اور سعی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ عرس کی حقیقت ہے کہ ایصال ثواب ہے، پلس ان کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا اور لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف مائل اور راغب کرنے کا ایک ذریعہ بننا، اور وہ تعلیمات اللہ رسول کی تعلیمات سے جدا ہرگز نہیں ہیں، وہی تعلیمات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، انہی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور یہ سلسلہ یوں آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک
چلتا رہے گا
کہ یوں سینہ بسینہ جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات آگے جو ہے وہ منتقل ہوتی جا رہی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب یہ جو امت کی رشد و ہدایت کا فریضہ ہے، در حقیقت یہ علماء نے، اولیاء اللہ نے ہی سر انجام دینا ہے، اور آج تک وہ سر انجام دیتے آئے ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم تک اسلامی تعلیمات اپنے اصل جو ہے وہ تصویر کے ساتھ، اپنے اصل روح کے ساتھ جو ہے وہ پہنچی ہیں اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سک رہے ہیں.
ماشاءاللہ. اور تعلیمات رضا کہنا، مسلک رضا کہنا، تو یہ وہی حقیقت جو اسلام کی تعلیمات ہے، جو اسلام کی ہی تعلیمات ہے. اچھا، عرس کا معنی تو ایک شادی کی طرح ہوتا ہے، خوشی کی طرح ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ یہ ہوتا بھی یوم وصال کے طور پر، یعنی جس وقت یوم وصال ہے تو وہیں عرس، تو یہ دونوں میں کیا ہم آپس میں مناسبت؟
یوم وصال بھی اگر ہم کہیں تو وصال کا معنی بھی ملنا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی فراق اور وصال دو الفاظ شعر و شاعری میں بڑے استعمال ہوتے ہیں، تو فراق جدائی اور وصال جو ہے وہ ملنا. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ اچھا یوم وفات بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو یوم وصال عموماً جو ہے وہ کسی نیک شخصیت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا یوم وصال ہے. عام طور پہ اگر ہم جو ہے وہ اپنے مرحومین سے متعلق کہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یوم وفات یا برسی جو ہے وہ،
جی ہاں، ان کے عام مومن کے لیے عرس نہیں کہا جاتا،
عرس نہیں کہا جاتا،
اطلاع بھی نہیں ہے.
جی، تو وصال کے اعتبار سے بھی دیکھیں اور عرس کے اعتبار سے. وصال کے اعتبار سے یہ کہ یہ دن ان کا دنیاوی تعلقات ختم ہو کر رب سے ملاقات کا دن ہے.
واہ.
اور عرس کے اعتبار سے یوں کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب نیک بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر جاتا ہے، سوالات قبر کے اندر جب وہ تمام کے جوابات دے دیتا ہے، تو اب فرشتے اسے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طریقے سے ایک دلہن سو جاتی ہے. تو حدیث پاک کے اندر یہ جو عروس کے الفاظ ہیں، اسی سے جو ہے وہ گویا کہ یہ عرس جو ہے وہ ماخوذ ہے، کہ اس دن ان اللہ والوں کو وہ اطمینان، وہ سکون، وہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دلہن کو جو ہے وہ اپنے حجرہ عروسی میں شوہر کے پاس جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو بلا تشبیہ اسی طرح یہاں پر ان اللہ والوں کو اس دن چونکہ وہ اطمینان ملا ہوتا ہے، کیونکہ پوری زندگی تو ان کی فقط اسی کشمکش میں گزری ہوتی ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، اور کیا معلوم کہ رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. وہ یہی کہتے پوری زندگی آتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا دن وہی ہے جس دن ایمان دنیا سے لے کر رخصت ہو گئے. تو ان کی تو جو زندگی ہوتی ہے وہ در حقیقت ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے کوئی جو ہے وہ انگاروں کے اوپر چل رہا ہو، کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے، اللہ پاک کے قہر سے، اس سے ڈرتے ہوئے ہی پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، وہ یقیناً موت کی صورت میں سامنے آنا ہوتا ہے. تو وہ دن وہ ہوتا ہے کہ اس دن ان کو اللہ پاک کی جانب سے گویا کہ مجدہ نوید جو ہے وہ مل جاتا ہے، خوشخبری مل جاتی ہے، بشارتیں مل جاتی ہیں، ان کے جو ہے وہ جو بھی عبادات ہیں گویا کہ ان کی قبولیت کا پروانہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو یہ دن گویا کہ ان کے لیے جو ہے وہ اسی طرح خوشی کا دن ہے جس طرح ایک دلہن کے لیے جو ہے وہ اس کی شادی کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اسے یوم عرس جو ہے وہ کہا جاتا ہے،
یعنی اولیاء کو جو خوشی خاص مل،
خاص خوشی
اور وہ لکائے رب رحم،
اللہ پاک کی جو ہے وہ ملاقات ہے، رب کا جو ہے وہ وصال گویا کہ جو ہے وہ اللہ پاک سے جو ملاقات ان کی ہوتی ہے، اس کا جو دن ہوتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے عرس کہا جاتا ہے. اچھا، ان کے لیے عرس ہے تو یقیناً ہم کیوں اپنے لیے عرس کہہ رہے ہیں؟ کہ جب ہمارے کسی اپنے عزیز کو خوشی ملے، ہماری بہن کی شادی ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ والوں سے چونکہ ہمیں محبت ہے، تو جس طرح انہیں اس دن خوشی ملتی ہے تو ہمیں بھی اس خوشی کی خوشی ہوتی ہے، اور گویا کہ پھر ہم اس دن کو جو ہے وہ بطور خاص جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن مقصد جسٹ سیلیبریشن نہیں ہے، مقصد در حقیقت ان اللہ والوں کو ثواب کے نذرانے پیش کرنا ایثار ثواب کی صورت میں، اور دوسرا ان کی تعلیمات کو کنٹینیو آگے جو ہے وہ بیان کرتے رہنا، لوگوں میں پھیلاتے رہنا، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چل کر وہ بھی اسی مقام پر پہنچ جائیں، وہ بھی آخرت کے امتحان میں، قبر کے امتحان میں اسی طرح کامیاب ہو جائیں جس طرح وہ اللہ والے جو ہے وہ کامیاب ہو.
ماشاءاللہ. اور یہی مقاصد ہوتے ہیں، اور اسی لیے گھر گھر کہیں کہ محلہ محلہ، مسجد مسجد، یہ اہتمام ہونے بھی چاہیے. اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ اب تو بھرپور اس کی ترغیب دیتے ہیں، یوم رضا اور رضا رضا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات، بلکہ آپ کے اکثر گفتگو میں یہ کہوں کہ کوئی نشست ایسی یا کوئی ایسا پروگرام یا مدنی مذاکرہ کہہ لیں کہ جس میں رضا کا ذکر نہ ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر نہ ہو، تو یہ شاید ڈھونڈنے سے نہ ملے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات، ان کی تعلیمات، اور بالخصوص جب عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ مرالیہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وہ خود بھی فوکس کرتے ہوئے اور لوگوں کو بھی یہی تلقین کرتے ہوئے کہ ایک انچ بھی ادھر ادھر اعلیٰ حضرت سے نہیں ہونا، جب آپ کا یہ ایک پختہ یقین ہو جائے گا، کیونکہ اس وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہی ہیں کہ جنہوں نے اصل دین اسلام کا جو نقشہ ہے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہے، کہ جب ہر طرف سے کبھی اللہ عز و جل کی ذات کے اوپر کوئی ایسے اعتراضات، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارے میں ایسے کلمات یا الفاظ جو رب کی شایان شان نہیں ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پھر صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے، جب مختلف طریقوں سے ایسے گویا کہ کہیں کہ کوئی تحریری حملے ہو رہے ہوں، تقریری حملے ہو رہے ہوں، تو اس وقت قلم رضا سے، تحریر رضا سے، آپ کے فتاوجات سے اور آپ کی ان خدمات سے اس طریقے سے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا کہ آپ نے ان گمراہیت کو اور کفر کو، آپ نے لوگوں کو بھی کفر سے بچایا اور ان کا رد بلی کیا، آپ نے ان کا رد کیا، اور اس پہ آپ نے باقاعدہ اپنی تحریریں، کتابیں، فتاوجات آپ نے جاری کیے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پیچھے چلنے اور ان پر آنکھیں بند کرنے کا امیر اہل سنت دامت برکاتہ مرالیہ اکثر و بیشتر وہ فرماتے رہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو تعلیمات رضا پر ہی ہمیشہ استقامت عطا فرمائے، چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
اٹلی کے شہر گراتے سے عرض کر رہا ہوں، مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا پراپرٹی ڈیلنگ اسلام میں جائز ہے اور اس سے حاصل کردہ کمیشن کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
جی، پراپرٹی ڈیلر، پراپرٹی ڈیلنگ جسے بروکری بھی کہا جاتا ہے، کمیشن کا کام بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ اس کے اندر در حقیقت تو یہ سروسز کے بدلے میں فیس چارج کی جاتی ہے، یعنی اس میں خرید و فروخت نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت پراپرٹی ڈیلر جو ہوتا ہے، بروکر ہوتا ہے، وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ وہ فیس چارج کرتا ہے.
تو یعنی دو خریداروں کو، بیچنے والے اور خریدنے، ان کو ملا دیتا،
ان کو ملاتا ہے، یعنی اپنی سروس یوں کرتا ہے کہ جناب سب سے پہلے تو تلاش کرتا ہے، مختلف جو ہے وہ گاہک تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے بیچنے والوں کو تلاش کرتا ہے، گاہک کے لیے جو ہے وہ سودا تلاش کرتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے، تو گویا کہ اپنی محنت جو ہے وہ کرتا ہے اور اس پر کرتا ہے. بنیادی طور پر شرعی اعتبار سے کوئی بھی ایسی سروس جس کے بدلے میں آپ فیس چارج کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ سروس ایسی ہو جو اینڈ ریزلٹ تک آپ کی اپنی قدرت میں ہو کہ آپ وہ کام کر سکتے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کام آپ کی طاقت سے باہر کا ہو، کیونکہ اگر وہ کام آپ کی طاقت سے باہر کا ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کوئی بھی فیس چارج نہیں کر سکتے، کہ اس کا کرنا نہ کرنا یہ کنفرم نہیں ہو سکے گا. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ شخص جو ہے وہ محنت تو کرتا ہے کہ جناب گاہک تلاش کر رہا ہے، سودا تلاش کر رہا ہے، جگہ تلاش کر رہا ہے، لیکن اس کے ان ساری محنتوں کے باوجود یہ اپنی اجرت نہیں حاصل کر پاتا جب تک کہ سودا نتیجے تک نہ پہنچ جائے.
بالکل،
یعنی وہ خریدار خریدنے پہ راضی نہ ہو جائے اسی قیمت پر، اور بیچنے والا جو ہے وہ بیچنے پہ راضی نہ ہو جائے، جو بھی آپس کے اتفاقی قیمت دیگر تمام شرائط کے ساتھ. کسی کو خریدنے پر راضی کر لینا اور کسی کو بیچنے پر راضی کر لینا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کوشش تو کرے گا لیکن فیصلہ سامنے والے کا ہوگا.
صحیح بات ہے.
تو اس لیے یہ وہ کام تھا کہ جس کی انسان کی قدرت میں، بس میں نہیں ہے یہ کام، میں ایک چیز پیک کرنا میرے ذمے کام ہے تو میں خود اس کو پیک کر لوں گا ٹیپ لگا کر، لیکن کسی دوسرے سے وہ کام کروانا وہ میرے بس کا کام نہیں ہے، میں اسے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، کرنا نہ کرنا پھر اس کی مرضی ہے. تو اس لیے شریعت ایسے کام کی اصولاً اجازت نہیں دیتی. کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں ہے وہ آپ اس کے اوپر فیس چارج نہیں کر سکتے اور اس کا آپ کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں کر سکتے. مگر چونکہ یہ کام جو ہے وہ نہ صرف آج بلکہ زمانہ قدیم سے ہی لوگوں میں رائج چلا آ رہا ہے کہ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن دو کے درمیان سودا کروانے کے لیے کسی تیسرے کو بیچ میں کردار ادا کرنا پڑتا ہے, اور یہ زمانہ قدیم سے ہی جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو اس لیے فقہا نے ضرورت کے تحت اس عقد کی, اس اجارے کی اجازت دی, مگر ساتھ میں ایک قید لگا دی کہ جبکہ اصولاً یہ کام ناجائز ہے اور ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی تو اب اس کی اجرت جو ہے وہ لمیٹڈ ہوگی, اپنی مرضی سے اجرت طے اس کی نہیں کر سکتے. عام کام ہے کہ میں آپ سے ایک پیج ٹائپ کرواتا ہوں تو میں چاہے آپ کو اس کے 1000 روپے دوں طے کر کے, چاہے 1,00,000 روپے طے کر لوں آپ کے ساتھ, نو پرابلم. لیکن جب وہ کام ہے جو اصولاً ناجائز ہے, ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی, تو وہاں پر فقہا نے شرعی قواعد کے تحت اس بات کا پابند کیا کہ آپ مارکیٹ سے زیادہ اس کی اجرت نہیں چارج کر سکتے, جسے اجرت مثل بھی فقہا کہتے ہیں, آپ مارکیٹ پرائز بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. تو کمیشن کا کام جائز ہے مگر باؤنڈڈ ہے کہ اس کا کمیشن عرف کے مطابق ہوگا. اگر آپ کے شہر کے اندر اس کی بروکری یا کمیشن 1% ہے تو آپ 0.25% بھی چارج نہیں کر سکتے, طے کر کے بھی چارج نہیں کر سکتے. بعض لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم دونوں طے کر لیں پہلے کہ بھائی میں 0.25% چارج کروں گا یا 2% چارج کروں گا, تو آپ طے کر کے بھی چارج زیادہ نہیں کر سکتے. ہاں کم کر سکتے ہیں, اگر 1% کمیشن چل رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ 0.5% کے اوپر راضی ہو سکتے ہیں, لیکن جتنا کمیشن عرف میں چل رہا ہے آپ اس سے زیادہ چارج نہیں. آپ کہیں کہ نہیں جناب میری سروسز بالکل ہی ہٹ کر ہوتی ہیں اور میں تو جناب یوں 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ چیز نکال دیتا ہوں, سودا بھی کروائے سب کچھ کر دیتا ہوں, اس کے باوجود آپ کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ سے زیادہ کمیشن چارج کریں.
ٹھیک,
ہاں اگر مارکیٹ جو ہے وہ الگ الگ ہیں, ہر جگہ کی مارکیٹ کا عرف جدا ہے, تو احکام بھی اس کے مطابق جدا ہوں گے. ایک شہر میں ہو سکتا ہے 1% ہو, دوسرے شہر میں ممکن ہے کہ وہی کمیشن 1.5% ہو, تیسرے میں ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے وہ 2% ہو.
ہر
تو جہاں جتنا ہو پھر ہر کام کے اعتبار سے جدا ہے, کہ گاڑیوں کا جو بروکر ہے اس کا کمیشن جدا ہوگا, پراپرٹی کا کمیشن ڈیلر کا کمیشن جدا ہوگا, اور کوئی دوسری انڈسٹری فارمیسی ہے اس کا کمیشن ہو سکتا ہے جدا ہوگا. تو ہر انڈسٹری اور ہر سٹی وائز جو ہے وہ کمیشن کے جو مارکیٹ ہے اس کے مطابق ہی کمیشن کو دینا یہ جائز ہوگا, اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوگی. تیسری بات یہ کہ جو ہر چیز کے اندر ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ کام جائز ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
پراپرٹی خریدنا اور بیچنا تو جائز ہے, مگر اگر پراپرٹی کی خرید و فروخت میں کوئی ایسی ناجائز شرائط لگ رہی ہیں جو کہ اس عقد کو ہی فاسد کر رہی ہیں, خرید و فروخت کو ہی ناجائز کر رہی ہیں, اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ بھی اس ایگریمنٹ کے اندر گناہگار ہو رہے ہیں, آپ بھی شامل ہیں تو آپ بھی گناہگار ہیں. تو لہٰذا آپ کے ایگریمنٹ کا یا جو بھی آپ ڈیلنگ ان دونوں کے درمیان کروا رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ناجائز شرط نہ ہو.
ٹھیک,
یہ ضروری ہے.
جو یہ اس طرح کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں آپس میں یا جس کو بھی یہ ملاتا ہے بروکر, جیسے آپ نے کہا غیر شرعی کوئی بھی معاملہ نہ ہو, اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی ایسی خیرخائی والا معاملہ, کہ کئی بعض اوقات ایسے میں کہ اس کو تو اپنی کمیشن سے غرض ہے اور یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ معاملہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, لیکن چونکہ ادھر سے بھی کمیشن کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ادھر سے بھی سسٹم بنا ہوا ہے, اب اس نے سودا کروانا ہی ہے اس کو.
جی,
اب اس میں کسی ایک آدمی کو یا ایک فرد کو بعض چیزوں سے لا علم رکھا جاتا ہے, تو یہ اس طرح کے جو معاملات بیچ میں کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں,
جیسے جھوٹ دھوکہ دہی اور سے بچنا ضروری ہے. خیر خواہی تو آپ کہیں کہ ایک اضافی چیز میں کہوں,
مطلب جو ایک
سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص کمیشن ایجنٹ کو ہائر کر رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ کہ یار وہ اس کے سامنے یہ ساری باتیں رکھے, اس کے مائنس پلس جو ہے وہ رکھے.
ہاں ظاہر ہے,
وہ اگر اس کی قیمت جو ہے وہ بول رہا ہے کہ بھائی میں 10 لاکھ کا بیچنا چاہتا ہوں, तो वो इसी एतबार से ये समझ रहा है कि यार ये हो सकता है मार्केट में मैं बेचने जाऊँ तो चीज़ शायद 9.5 की बिके, तो चले मैं ब्रोकर को लेकर आ रहा हूँ कि चले अगर मुझे इसको 25,000 कमीशन भी देना पड़ रहा है तो भी चले मुझे जो है वो 25,000
मजीद
बच ही जाएगा, ये जो असल कीमत है मुझे वो मिल जाएगी। लेकिन अगर इसका ही उलट कल को निकले कि जनाब मार्केट के अंदर कीमत उसकी 11 लाख और जो ब्रोकर होते हैं वो बस औकात यूं भी करते हैं कि आगे डील 11 की ही करते हैं और दरमियान में 1 लाख जो है वो अपना रख लेते हैं, जिसे टॉप रखना भी ये जो है वो कहते हैं, या सामने वाले को झूठ बोलकर इतना जो है वो जिद कर देते हैं कि नहीं सर आपकी चीज़ तो बिकी नहीं सकती, आप देख लें अब ये रेट आए हैं, अगर इस पर बेचना है तो ठीक है वरना तो जो है ना समझे ये गाग गया तो फिर उसके बाद आप ही जिम्मेदार हैं। तो अब वो मजबूरन जो है वो इसके बयान के मुताबिक इसके ऊपर एतमाद करते हुए अपनी चीज़ को बेचने के लिए हामी भर लेते हैं, हालांकि वो आगे झूठ बोल रहे होते हैं और इसको जो है वो धोखा दे रहे होते हैं और इसका माल जो है वो हथियाना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टर को कभी जो है वो थमा रहे होते हैं, कभी खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कभी खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते ना इन्वेस्टर को थमा रहे होते हैं, दरमियान में टॉप रख रहे होते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो काम हैं ये सरासर जो है वो नाजायज़ हैं, क्योंकि बहरहाल जो ब्रोकर होता है कमीशन एजेंट होता है वो अपना जबानी जमा खर्च पे ही कमाता है
सही बात।
और इसके अंदर चलते भी वही लोग हैं जो ज़्यादा तेज़ बोलने वाले होते हैं, तो ये इसके अंदर झूठ और धोखा दही इस चीज़ से बचना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चाहे खरीदार को चाहे जो है वो बेचने वाले को, दोनों ही सूरतों के अंदर आप गुनाहगार होंगे और बाज़ सूरतों के अंदर आपकी उजरत भी आपके हक में हराम हो सकती है।
ठीक
तो लिहाजा ये वो जगह है कि आप पर लोगों ने एतमाद किया है, कारोबारी डीलिंग कारोबारी तरीक़े कार के मुताबिक करें मगर झूठ और धोखा दही से बचते हुए करें, सौदे की नाजायज़ शराइत से बचते हुए करें और जो जायज़ और हलाल कमीशन शरीयत उर्फ के मुताबिक है फ़कत वही हासिल कीजिए।
अच्छा अभी इसमें टॉपिक से चला है तो चलो कुछ गुफ्तगू करते हैं, ये बड़ा वसी है यानी अब देखें आप मकान बनाना है तो ठेकेदार है उसको सब चीज़ों का ठेका दिया गया, उसको सब कुछ मिलेगा पैसे मिल रहे हैं हर हर चीज़ों का, लेकिन अब उनको ये होता है कि यार ये जो सामान मैं मंगवा ही रहा हूँ सरिया भी मंगवा रहा हूँ सीमेंट भी मंगवा रहा हूँ मैंने टाइल भी लेनी है मार्बल भी लेना है प्लम्बरिंग का सामान भी लेना है, तो फिर इन्होंने हर एक दुकान से लिंक बनाया होता है ठीक है कि चाहे मैं मालिक को साथ लेकर आऊँ या मैं खुद आऊँ बाहर सूरत वो अपने कमीशन के तौर पर। अच्छा दुकानदारों ने भी ये ऑप्शन दिया होता है कि चूंकि अगर हम ये नहीं देंगे तो ये इस तरह के काम करने वाले, अब कारीगर अगर मालिक मकान को कहे कि ये कलर आप लेके तो आए हैं या ला रहे हैं मैं कर दूंगा मुझे क्या मैंने अपनी मजदूरी लेनी, लेकिन साल बाद आप परेशान हो जाएंगे ये इस तरह की बातें।
जी
अच्छा फिर क्या करना है फिर कलर वो लें जो मैं कह रहा हूँ फिर कलर आप वो लें, तो आदमी इतमाद करता है कि यार ठीक है यार इन्होंने तजर्बे हैं इनको तो वो इनके साथ ही चले जाते हैं, हालांकि वही चीज़ जो 50,000 की थी अब इनके तआवुन की वजह से वो 55,000 की हो गई, जो आम नॉर्मल वो जाता तो वो 50 की लेता लेकिन अब 55,000 की। तो इस तरह की जो कमीशनें आजकल चल गई हैं
कमीशन में बुनियादी चीज़ जिसका मैं जिक्र करना रह गया वो ये कि काम बहरहाल ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे, फ़कत मशवरा देने के पैसे लेना, मशवरा इस एतबार से एक मशवरा है कंसल्टेंसी के तौर पर कि जनाब बैठ कर मैं आपसे पूरी मीटिंग कर रहा हूँ आपकी चीज़ें समझ रहा हूँ अपनी समझा रहा हूँ एक अलग चीज़ है। एक ये कि मेरे पास कोई आया कि सर मोबाइल लेना है, मैं कहूँ हाँ यार ऐसा करना वो फुला मार्केट में जाना मेरा दोस्त है फुला दुकान नंबर है आप उसको मेरा हवाला दे देना इंशाल्लाह वो आपको अच्छा मोबाइल दे दे, और अब मेरा उस दोस्त से हो गया भाई मेरा नाम लेके जो भी तुमसे मोबाइल खरीदेगा तुम जो है वो उससे मैं मेरा कमीशन रख
या उसको भी मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप कर दिया अभी।
तो ये कमीशन के अंदर आपने कोई काम नहीं किया, आपने तो दर हकीकत तो वो मशवरा दिया है जो एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक है कि जब उससे मशवरा मांगा जाए तो वो उसे दुरुस्त जो है वो मशवरा दे उसके अंदर किसी किस्म की खयानत ना करे, तो आपने तो वो मशवरा दिया है तो इस मशवरे के आपका कमीशन जो है वो मांगना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है, दर हकीकत यहाँ काम ही नहीं है और उजरत काम के बदले में जो है वो होती है, तो जो मेहनत करेगा तो उजरत मिलेगी, फ़कत ये कह देना कि जनाब फुलां साहब से जो है वो ले लें فلاں کمپنی کی یہ چیز لے لیں، فلاں دکان سے یہ چیز لے لیں، تو اس طرح یہ کمیشن لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ سراسر جو ہے وہ حرام ہے. اور جیسے آپ نے اس کا بتایا کہ جو مزدور یا جو لیبر ہوتی ہے، جو لیبر جو ہے وہ کمنٹ کرتی ہے کہ بھائی فلاں کوالٹی کی چیز لیں، فلاں لیں، تو اب اس کے اندر بھی ان کا دکانداروں سے کمیشن لینا کہ بھائی ہم جو ہے وہ مالک کو تمہاری طرف بھیج رہے ہیں تو تمہارا اتنا بزنس ہو رہا ہے تو تم ہمیں جو ہے وہ کمیشن دو، تو یہ بھی سراسر جو ہے وہ حرام ہی ہے، یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ یہاں جب انسان لالچ کی طرف سے بڑھتا ہے، اب وہ سامنے والے کا نقصان کروانے پر تلا بیٹھا ہوتا ہے، اپنے 2 روپے کے نفع کے چکر میں، حالانکہ وہ نفع بھی اس کے حق میں حرام ہے، لیکن یہ 2 روپے حرام کماتا ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نقصان کرواتا ہے،
اور اس کے کتنے روپے چلے،
اور کئی جو ہے وہ گناہوں کے اندر پھر جو ہے وہ یہ شخص پڑ جاتا ہے.
ایک مقولہ چلتا ہے مارکیٹ میں ایسے موقع پر کہ اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا جانور ذبح کر دو.
جی،
یعنی اس کو اس میں سے ملنا کچھ ہی ہے، لیکن یہ سامنے والے کو اتنا وہ کر دے گا کہ تم جانور ذبح کر دو، اس کا تھوڑا سا ہی اس میں سے حصہ ہے. تو بہرحال تھوڑا سا حصہ بھی اگر حلال طریقے سے ہو رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ پہلو پائے جاتے ہیں تو ناظرین کرام ان کا ضرور خیال کرنا چاہیے. اور تفصیلی گفتگو ہوئی ہے آج کمیشن کے حوالے سے، اور یہ ایک اس کا ٹاپک نہیں ہے یا ایک فیلڈ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی جگہوں پر اب یہ رائج ہے. انسان چاہے کسی جگہ وہ کوئی ملازم بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی اجرت لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں اداروں سے، اور ان کا کام ہی یہی ہے پرچیزنگ کرنا، لیکن اس کے باوجود وہ مارکیٹ میں جا کر دکانداروں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں کمیشن دو گے تو ہم آپ سے سامان خریدیں گے، ورنہ ہم آپ سے سامان نہیں خریدیں گے. تو یہاں پہ بھی یہی پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کو اس کمپنی نے ہائر کیا ہے، اس خریداری کے لیے ہائر کیا ہے کہ آپ کمپنی کے حق میں بہتر خریداری کریں اور کسی طرح کی دھوکہ دہی اور اس طرح کے معاملات آپ نہ کریں، اور یہاں پر وہ کمیشن اس طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی کئی اور بھی چیزیں ہیں، دارالعلوم اہل سنت سے مربوط رہیں، رابطہ میں رہیں، تو جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کے اوپر پہلے آپ شرعی رہنمائی لے لیا کریں، پھر اس کے بعد آگے اس کام کو بڑھایا کریں. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ فتاوی رضویہ کے حوالے کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے؟
فتاوی رضویہ کے حوالے کو بطور دلیل؟
جی بالکل، جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر اہل سنت کے کسی بھی طبقے کے اندر آپ سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی کسی بھی کتاب، نہ صرف فتاوی رضویہ بلکہ آپ کی دیگر تصانیف جد الممتار ہیں، دیگر آپ کے حواشی ہیں جو مستند طریقے سے ثابت ہیں، تو ان میں سے آپ کوئی بھی چیز لے کر آئیں گے تو یقیناً وہ بطور دلیل جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور ہر سنی مسلمان جو ہے وہ اسے قبول کرے گا. پھر پلس یہ کہ جو علماء محققین ہیں وہ امام اہل سنت کی ان باتوں کو باقاعدہ دلائل سے بھی ثابت کرتے ہیں. اولاً تو امام اہل سنت نے خود ہی اپنی کئی جگہوں کے اوپر بات جو بیان کی، ساتھ ہی اس کی دیگر فقہی کتب جیسے فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری یا اور پچھلے بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں فقہ حنفی کی، ان سے اس کو ثابت ہی کیا ہے. لیکن بالفرض اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرتا، امام اہل سنت نے جو یہ بات کی ہے یہ اور کس کتاب میں ہے، تو علماء اسے باقاعدہ بیان کرتے ہیں. تو امام اہل سنت در حقیقت اس صدی کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ گویا کہ آپ جو ہے وہ رول ماڈل ہیں، آئیڈیل شخصیت ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات گویا کہ جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، ہر شخص آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر یقین کر سکتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کہ عام حوالوں سے یا ان حوالوں کو کوڈ کرنے میں جو ہے وہ غلطی کوتاہی والا بندہ نہیں ہے. تو اسی لیے آپ پر جو ہے وہ ایک اعتماد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہر دور کے اندر ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کے جیسے آپ نے شروع میں گفتگو کی کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یا فلاں کی ہی، حالانکہ در حقیقت تو وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں. تو اسی دوران میں سوچ رہا تھا، ایک بات ذہن میں آئی کہ دیکھیں نوٹ ہے ہمارا، کرنسی نوٹ،
ٹھیک،
اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں اس کو اصلی ہو کر چیک کرنے کی، لیکن ایک آدھ نشانی ہوتی ہے کہ جو ایک عام عوام کو بتائی جاتی ہے، یار یہ چیک کر لینا. جو بھی نوٹ گننے والا چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ساری ایک ساتھ تھوڑی ہر نوٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی ایک ہے کہ جناب فلاں صاحب کے نوٹ کے اوپر جو ہے نا مثال کے طور پہ بھربھرا پن ہے، یا جو ہے وہ کوٹ کے اوپر جو ہے وہ بھربھرا پن ہے اس چیز کو، تو وہ نشانی بن جاتا ہے اس چیز کے پوری اصل ہونے کی. تو جب فی زمانہ یا ہم پچھلی صدی کی بات کریں امام اہل سنت کی، کہ اس دور کے اندر جب دین کی تعلیمات میں غیر دین کو اس طرح مکس کیا جا رہا تھا کہ ہر ایک آدمی کنفیوز ہو رہا تھا کہ دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں، تو اس وقت گویا امام اہل سنت وہ نشانی بن کر ابھرے کہ آپ کی بیان کردہ تعلیمات کو گویا کہ اصل تعلیمات دینیہ کے جو ہے وہ نشان بنا دیا گیا، کہ آپ ان کی بات پر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ عمل کرنے والے بن جائیں.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی جاتے ہیں، تعلیمات ہیں، وہ بھی تو قرآن حدیث کے بالکل عین مطابق جی. اور بلکہ ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک کے حوالہ جات اگر ہم دیکھیں جگہ بہ جگہ جی. قرآن پاک کے پہلے ترجمے کی ہم بات کریں، صدر الشریعہ علیہ رحمہ کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ترجمہ کرتے میں بعد میں تفسیر کو دیکھتا کہ آپ نے ایک اردو میں ترجمہ کیا ہے، فی البدی ترجمہ کیا ہے، اور میں بعد میں تفسیر دیکھتا، تو تفسیر میں سے جو سب سے احسن قول ہوتا، سب سے راجے قول ہوتا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس کے مطابق ہوتا، یعنی ترجمہ قرآن وہ اس کے مطابق ہوتا. اسی طریقے سے ہم اگر حدیث نبویہ پر آپ کی دیکھیں کتنی نظر ہے، اور آپ سے جب کسی نے ایسے ہی ایک مرتبہ سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہنا کیسا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود تاج بھی ہم جو پڑھتے ہیں، صاحب تاجی والمعراجی والبراقی والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اب یہ درود تاج کے جو کلمات ہیں کہ آپ دافع البلاء کیسے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو دافع البلاء کے نام سے اپنا پورا ایک رسالہ تحریر کیا، تو 300 حدیثیں آپ نے اس میں درج فرمائیں. اور پھر جب یہ سوال ہوا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل، یہ کیسے ہیں اور اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، کیا دلائل ہے، تو آپ نے دلائل لکھے، کمال کا وہ رسالہ لکھا تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، جس میں آپ نے 100 حدیثیں آپ نے درج کی، 100 حدیثیں، ایک یہ ایک رسالے کی بات ہے ناظرین کرام، تو اس میں آپ نے 100 حدیثیں لکھ کر اس مسئلے کو واضح کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا حضرت تفسیر کیوں نہیں لکھتے، فرمایا والضحا، سورہ والضحا کی تفسیر لکھنے بیٹھا تو 80 رجسٹر بھر گئے، کہ یعنی مختلف اس کے اوراق جو بیان کیے گئے وہ 1000 سے بھی زائد ہیں
جی.
کہ اتنے یہ کاپیاں بھر چکی ہیں، اتنے رجسٹر بھر گئے ایک سورہ والضحا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، تو پوری تفسیر میں کہاں سے ایسا وقت لاؤں کہ پوری تفسیر لکھوں. فتاوی رضویہ شریف یہ جو ایک عظیم ذخیرہ ہے علم دین کا، بلکہ ہمارے وہ کہا ہے نا کہ کسر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو. تو ہدایت بخشش کے اندر جو علم ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے آپ کی یہ شاعری ہے، نعت گوئی آپ کی صفت اتنی خاص ہے، تو واقعی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ علم کے سمندر تھے. اللہ پاک ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق دے، اور مسئلہ کے رضا پر ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ استقامت عطا فرمائے. مزید سوالات.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام علی رضوان نے 12 ربیع الاول کا دن منایا تھا؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر.
جی، 12 ربیع الاول شریف، ربیع الاول کی آمد آمد ہے ناظرین اکرام، اور بالکل خوشیاں بھی منانی ہیں شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے. پہلے سوال کا جواب لیتے ہیں پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. جی،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے، اور پیر کا دن حضور کی ولادت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو منانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بالکل ہمیں اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے مختلف انداز سے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ولادت کی وجہ سے اس دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں کہ مسیح نبوی شریف کے اندر حلقے ہوتے اور صحابہ جو ہے وہ حضور کے اوصاف و کمالات اور فضائل جو ہے وہ بیان کرتے. تو در حقیقت میلاد النبی منانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، فضائل کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے، اور آپ کی آمد پر خوشی منانا ہے کہ آپ اللہ پاک کی ایک نعمت ہیں और अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों पर खुशी का इजहार करने का कुरान करीम के अंदर जो है वो हुक्म दिया है, तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अंदाज़ मुख्तलिफ अदवार में हर चीज़ के मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे पुराने दौर में अजान जो है वो मीनारे पर दी जाती थी, लेकिन आज जो है वो जिन मसाजिद में मीनारा है वहाँ पर भी अजान मीनारे पर नहीं दी जाती,
ठीक,
अजान जो है वो माइक के ऊपर जो है वो दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जो कुरान करीम था, जो मखतूता था, जो मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ था, वो बग़ैर जो है वो एराब के और बग़ैर जो है वो नुक्तों के था, कि वो अहले अरब जो है वो बग़ैर नुक्तों के पढ़ना जानते थे, बग़ैर एराब के पढ़ना जानते थे। लेकिन आज हम वो कुरान करीम पढ़ ही नहीं सकते, तो हमारे पास जो आज कुरान करीम है वो इन तमाम चीज़ों के साथ है कि एराब भी हैं, नुक्ते भी,
एराब भी हैं,
और ये जो एराब और नुक्ते हैं ये चारों खुलफा के दौर में नहीं हुए। तो अब कोई ये कहे कि जनाब जो कुरान उन्होंने नहीं पढ़ा वो कुरान हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो सर आप वाला कुरान पढ़ ही नहीं सकते फिर। कुरान तो वही है, लेकिन आप नहीं पढ़ सकेंगे उसको देखकर वो जिस खत्ते किताबत के अंदर या जिस रस्म के अंदर वो लिखा हुआ होगा। तो लिहाजा बुनियाद ये नहीं है कि जनाब जो जो काम सहाबा ने नहीं किया या जिस जिस अंदाज में नहीं किया वो काम जो है वो नाजायज़ हो जाए, क्योंकि अगर ये दलील बनाई जाएगी किसी भी चीज़ के हलाल या हराम होने के लिए, जायज़ या नाजायज़ होने के लिए, तो फी ज़माना बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे नाजायज़ में चली जाएंगी और अक्सर चीज़ें जो है वो जायज़ नहीं रहेंगी। तो बुनियाद वही है जो शरीयत मुतहरा ने बयान की है कि जब किसी चीज़ से मना नहीं किया गया, कुरान और हदीस में उसकी ममानात नहीं है, तो जायज़ है। अब सहाबा कराम मस्जिद नबवी में हलके लगाकर हुजूर के औसाफ़ कमालात बयान करते थे, सीरत बयान करते थे, हदीसें सुनते सुनाते थे। आज अगर एक बड़े मजमे के अंदर एक खतीब साहब हैं, इमाम साहब हैं, वो बयान कर रहे हैं, लोग उनके सामने मौजूद होकर वो चीज़ सुन रहे हैं, या सहाबा अरबी में नाते पढ़ते थे हुजूर की तारीफ़ और तौसीफ़ की, हम उर्दू के अंदर पढ़ रहे हैं, कोई फ़ारसी में पढ़ रहा है, कोई अपनी ज़बान में पढ़ रहा है, तो मकसद क्या है कि हुजूर की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना। अब वो चाहे किसी भी ज़बान में हो, उसका अंदाज़ जो है वो कुछ भी हो, जायज़ तरीक़ेकार में रहते हुए, हाँ जो नाजायज़ है उससे बिल्कुल मना है कि जनाब आप नात पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में मौसीकी आप ऐड कर रहे हैं, तो चूंकि मौसीकी से मुतालिक हुजूर की हदीस पाक है कि मैं इन चीज़ों को तोड़ने के लिए आया हूँ, तो वो ऐड नहीं हो सकती, उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं
होगी।
शरीयत ने जो दायरा कार बयान किया है उस चीज़ को सामने रखते हुए हुजूर की जितनी भी तारीफ़ और तौसीफ़ की जाए वो कम है, और हम जितनी भी तारीफ़ और तौसीफ़ करेंगे इससे हुजूर के जो दराजात हैं वो तो उससे कहीं बढ़कर हैं कि हम वो बयान भी जो है वो नहीं कर सकते। हमारा ही फ़ायदा है कि हुजूर की तारीफ़ और तौसीफ़ से हमें सवाब भी मिलता है, हमारे दिल भी जो है वो मुनव्वर होते हैं, और जो है वो हमें अपनी आगे नस्ल और औलाद की तरबियत भी करने को मिलती है।
माशाल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीर को रोज़ा क्यों रखते हैं, फरमाया फी ही वुलिद तो, मैं इस दिन पैदा हुआ। यानी हुजूर अलैहि सल्लतु वसलाम अपना मीलाद रोज़ा रख कर आप हर पीर को मनाते, यानी ऐसा नहीं कि वो साल बाद है बल्कि हर पीर को ही है, और महीने में चार बार आप यूं अपने मीलाद का रोज़ा रखकर वो मीलाद शरीफ गोया के कहें कि आप उसको मनाते हैं। तो ये अल्लाह के फ़ज़ल हैं, अल्लाह की रहमत हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत पर हमें खुशी का इजहार करना, खुशी मनाने का हमें कुरान पाक में भी हुक्म इरशाद फरमाया गया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, कि आप ए महबूब आप इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर चाहिए कि वो खुशी मनाएं, और ये बेहतर है जो कुछ वो जमा करते हैं, यानी इसमें जो कुछ खर्च हो वो जमा करने से बेहतर है। तो नाज़रीन किराम, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक वाले महीने के अंदर शरीयत के दायरे कार के मुताबिक रहते हुए इजहार खुशी करना, और जो कुछ खुशी के लवाजिमात होते हैं, हमारे यहाँ खुशी होती है तो हम घर को सजा लेते हैं, शादी का वक्त आए तो हम घर के अंदर लाइटें लगा लेते हैं, हम कोई और इस तरह की खुशी के इजहार करते हैं, तो जो जो खुशी की जायज़ सूरतें हैं, जायज़ तकाजे हैं इजहार के, और ये मुरव्वज जो जो चीज़ें राइज होती हैं इसका ताल्लुक उर्फ से, ज़माने से, और जदीद उस टेक्नोलॉजी से है। अब कोई ये कहे कि ये बल्ब कहाँ से है, तो भाई बल्ब पहले भी नहीं था, फिर बल्ब अगर वैसे ही लगाना मना है तो फिर आप घर के अंदर भी इसको रोशन करके नहीं बैठ सकते क्योंकि पहले नहीं था, तो यूं इसको दलील नहीं बनाया जा सकता। उस ज़माने में जो कुछ था لوگوں نے اس کے مطابق اظہار کرتے رہے. بیان ہے تو بیان پہلے سے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شان بیان کرتے ہیں, صحابہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں. نعت ہے تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر ہی آپ تشریف فرما بھی ہوتے تھے تو ممبر مسجد میں رکھا جاتا تھا, اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے, آپ نعت بیان کرتے. تو بیان بھی ہے, نعت بھی ہے, تلاوت کلام پاک بھی ہے. میلاد میں اور ہوتا کیا ہے؟ پیچھے بچا لنگر تو کھانا کھلانا کیا ثواب کا کام نہیں ہے؟ کھانا تو عام بھی اگر بغیر کسی اس نسبت سے بھی کھانا کھلاتا ہے کسی مومن کو, اس پر بھی اللہ اجر و ثواب دیتا ہے. تو جو ایسے خوشی کے مواقع پر اس طرح کھانا کھلائے تو اس پر کتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا. کفیل صاحب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورہ بقرہ کی تعلیم مکمل کی
جی,
اور اونٹ ذبح کر دیے اور لوگوں کو دعوت دی. میں یہ روایت جب بھی پڑھتا ہوں کہ کسی ایک صحابی نے بھی ان سے نہیں کہا کہ آپ سے پہلے تو سورہ بقرہ فلانی پڑھی, آپ لنگر کیوں کر رہے ہیں آج
جی,
تو آپ یہ کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو یہ ایک خوشی کا موقع تھا. ان کے دل میں یہ بات آئی اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہوا, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر صحابہ کی یہ دعوت کی ہے اس خوشی پر کہ میں نے قرآن پاک کی ایک سورت کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کو, ان کی تعلیمات کو, ان کے احکامات کو میں نے سیکھ لیا ہے. تو جب وہاں یہ کھلا رہے ہیں اور کوئی ممانعت نہیں ہے, تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی اب نیاز کرتا ہے, کھانے کھلاتا ہے, تو اس کی ممانعت کیسے کی جائے گی؟ یہ تو لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی خوشی داخل کی جا رہی ہے. تو ناظرین کرام, بات وہی ہے کہ چیزیں سب اوکے ہیں, شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی شریعت کی حد کو تجاوز کرتا ہے تو پھر اس کو ضرور روکا جائے گا کہ نہیں, اب یہاں پہ شریعت کی حد تجاوز ہو رہی ہے, اس کام سے آپ کو رکنا ہے. جو جو جائز طریقے ہیں ان سے ہرگز کسی کو نہ روکیں, بلکہ آپ بھی ان کاموں کے اندر شریک ہو جائیں اور خود بھی اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی آپ خوشیاں منائیں بھی, اور یہ میلاد شریف کی خوشیوں کے پیغام آگے بھی وہ پہنچائیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بھی جائیں.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم